19 June 2018. اس وقت میں T29 ناف دن ویسٹ کی اوپر کی منزل پر ہوں. بہت اچھا ماحول ہے, چاروں طرف سبزہ ہے, کھلا آسمان ہے, چڑیاں بول رہی ہیں. تو اس ماحول میں ایک پرانا سوال میرے ذہن میں آیا. میں بہت دنوں سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوچتے سوچتے میں بوڑھا ہو گیا. عام طور پر لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ریٹرن کے لیے کرتے ہیں. ہر آدمی کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ آتا ہے ریٹرن, ہر آدمی ریٹرن کے لیے کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو کسی ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے. تو بغیر کسی ریٹرن چاہے ہوئے, بغیر کوئی ریٹرن کو پائے ہوئے اللہ نے کیوں انسان کو بنایا؟ تو اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمیں پہلے ایک اور سوال کا جواب پانا ہوگا, ایک اور بات کو ماننا ہوگا. وہ یہ کہ کائنات میں سب سے پہلے ایک رب العالمین تھا. رب العالمین ابدی طور پر ایک رب تھا, ایک اللہ تھا. تو پھر اللہ نے چاہا, مدتوں چاہا ہوگا کہ اس کی خلاقیت کو, اس کی رزاقیت کو کوئی جانے. یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کیونکہ تخلیق کا مظہر دنیا میں موجود ہے. یہاں سورج ہے, چاند ہے, گلیکسی ہے اور بے شمار چیزیں ہیں. تو آپ جب تک یہ نہ مانیں کوئی تخلیق والی کوئی ہستی ہے, تب تک آپ اس کے وجود کیسے مانیں گے؟ تو آپ کو پہلے تخلیق کار کو ماننا پڑتا ہے. ایک ہستی تھی یا ہے جو غیر معمولی, ناقابل اندازہ تخلیق کا, جس کے اندر مادہ تھا. تو اس کو قرآن میں کہا گیا ہے خلاق, گریٹ کریٹر. اور اسی کے ساتھ ایک چیز آتی ہے رزق. تو قرآن میں ہے رزاق. خلاق اور رزاق قرآن میں الگ آئے ہیں. گریٹ کریٹر, گریٹ گیور, گریٹ گیور. تو جب ایک ہستی ہستی کو ہم مان لیں کہ یونیورس کے آغاز میں ایک ہستی تھی جو خلاق تھی, گریٹ گیور, رزاق, گریٹ کریٹر, گریٹ گیور, تب سمجھ میں آتا ہے. تو آج میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ یہ دراصل فنامنا ہے, یہ مینیفیسٹیشن ہے ایک خلاق کا, ایک رزاق کا, بہت بڑا پیدا کرنے والا, بہت بڑا دینے والا. بہت بڑا کے معنی ہے یک طرفہ طور پر پیدا کرنے والا, یک طرفہ طور پر دینے والا. یہاں پر اس حدیث سے بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین, اگر تمام دنیا کے انسان اپنی اپنی خواہش کو مانگیں اللہ سے, جو بھی ان کو چاہیے وہ سب مانگے مانگے مانگے, اور اللہ سب کو ان کی چاہت کے برابر دے دے, تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ آپ ایک سوئی لیں اور سمندر اس کو ڈبوئے اور نکال لیں. تو سمندر کے پانی میں کیا کمی آئے گی؟ سوئی کے جو سوئی میں پانی لگ گیا وہ تو کچھ بھی نہیں. تو اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اللہ کے خزانے میں اگر سب کو دے دے. تو اللہ کی خلاقیت, اللہ کی رزاقیت, انسانی زبان میں اگر میں بولوں کہوں کہ ابل رہی تھی, نکلنے کے لیے بیتاب تھی وہ. تب اللہ نے سوچا اور انسان کی تخلیق, انسان سے مراد یہ ہے کہ وہ مخلوق جس کے اندر اعلیٰ دماغی صلاحیت ہو, جو اس پورے معاملے کو سوچ کر جان سکے. آپ دیکھیے کائنات میں دوسری چیزیں بھی ہیں, سورج, چاند, ستارے, گلیکسی, زمین, سمندر, لیکن کسی کے اندر یہ مادہ نہیں کہ وہ جانے, ڈسکور کرے, دریافت کرے, ریئلائز کرے, بس وہ ہیں تو ہیں. تو اللہ نے ایک ایسا انسان بنایا جس کے اندر علم کی صلاحیت ہو, یعنی جاننے کی صلاحیت. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ انسان اللہ کی خلاقیت کا مظہر ہے, اللہ کی خلاقیت کا مینیفیسٹیشن ہے. اور پھر دنیا میں جو انسان کے موافق سب چیزیں ہیں, لائف سپورٹ سسٹم ہے, وہ اللہ کی رزاقیت کا مظہر ہے. جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ کے لیے یہ ناقابل, اللہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس کو اللہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کو بنا دے لیکن اس کے لیے دنیا میں اسباب رزق نہ ہو. اسباب رزق کے لیے وہ خود کرنا پڑے جبکہ وہ کر نہیں سکتا تھا. تو یہاں انسان کا عجز, انسان کا عجز اس کی محرومیت اس کے سفارش بن گئی, سفارش, خاموش سفارش کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کر دیا تو اب تجھے کو رزق بھی دینا پڑے گا کیونکہ میں تو رزق حاصل کر سکتا نہیں. تو اللہ نے پہلے انسان کو بنایا, پھر لائف سپورٹ سسٹم کو بنایا, اور ساری وہ چیزیں جو انسان کو چاہیے, جو حدیث جو قرآن میں آتا ہے کہ واطا کو بالکل لما سال تم, اور اللہ نے دیا انسان کو وہ سب چیز, وہ سب کچھ جو اس نے چاہا. چاہ کے معنی ہے کہ اس کی تخلیق بدبان حال چاہتی تھی. تو سب کچھ میں نے, یہ میری سامنے بات آئی کہ جب تک ہم اللہ کو نہ مانے کچھ ایکسپلین نہیں ہوتا, ایکسپلین نہیں ہوتا, اللہ اس کو الگ کر کے کچھ ایکسپلین نہیں ہوتا. تو جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تب ایکسپلینیشن شروع ہوتا ہے. جیسے آج میرا مائنڈ ٹریگر ہوا ایک واقعے کو, تب یہ باتیں سامنے آئی. وہ واقعے سے جسے ٹریگر ہوا مائنڈ, وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے, بہت پہلے, اودھ میں حکومت تھی نواب واسف الدولہ کی. اودھ ایک مستقل ریاست تھا اور وہاں حکومت کرتا تھا نواب واسف الدولہ. تو ایک مرتبہ اودھ میں قحط پڑا, قحط پڑا یعنی بالکل پانی برسا, کچھ کھانے پینے نہیں, بہت مصیبت. تو نواب واسف الدولہ کے خزانے میں بہت دولت, تو ایک طرف نواب واسف الدولہ کے خزانے میں دولت اور دوسری عوام پر کچھ بھی نہیں, پریشان ہے وہ. تو عوام کی گواہ اس زمانے میں نواب واسف الدولہ نے اپنا خزانہ کھول دیا تو سب کو دو. تو زمانے میں مشہور ہو گیا تھا ایک مثل کہ جس کو نہ دے مولا اس کو دے واسف الدولہ, جس کو نہ دے مولا اس کو دے واسف الدولہ. تو واسف الدولہ نے جو دیا وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ نہ دے, جب اس کی رایا کچھ نہیں مل رہا ہے, وہ محرومی میں پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس دولت کا خزانہ ہے, تو کیسے نہ دیتا وہ. اس کے صاحب خزانہ ہونے کا یہ مطلب بن گیا کہ وہ سب کچھ دے. تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بے شمار ضرورتیں ہیں, وہ عاجز مطلق ہے, عاجز مطلق. تو ایک طرف اللہ کے پاس ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ ابدی طور پر سارے انسانوں کو وہ سب کچھ دیتا رہے, دیتا رہے, دیتا رہے, تب بھی اس کے خزانے کو کمی نہ ہو, یہ حدیث ہے. تو اللہ اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پاس خزانہ ہے اور پھر بھی انسان جو ہے محرومی میں پڑا ہوا. جیسا نواب واسف الدولہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خزانے میں تو بھرا ہوا ہے اور لوگ محرومی میں مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کا ایکسپلینیشن اس وقت ملتا ہے جب ہم ایک اللہ کو مانیں, اس اللہ کو ہم خلاق مانیں, اللہ کو رزاق مانیں, اور پھر انسان کو ہم اس کے مقابلے میں عاجز مانیں, محروم مانیں. تو دو چیزیں کا دنیا میں دو انتہائیں ہیں, ایک طرف اللہ کا قادر مطلق ہونا اور دوسری طرف انسان کا عاجز مطلق ہونا. یعنی ایک طرف اللہ آل پاورفل ہے, دوسری طرف انسان آل پاور لیس ہے. جب تک ہم اس کو نہ مانیں, یہیں سے بگننگ ہوتی ہے, سوچ کی بگننگ یہی سے ہوتی ہے کہ ہم مانیں کہ اس کائنات میں ایک طرف آل پاورفل ہے اور دوسری طرف آل پاور لیس ہے. تو آل پاورفل اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا کہ آل پاورفل لیس تڑپتا رہے, محرومی میں پڑا رہے, وہ اس کا شکار ہوتا رہے. تو اللہ نے خود اپنے تقاضے سے انسان کو بنایا, کسی اور تقاضے سے نہیں, کسی اور تقاضے کے تحت انسان کو نہیں بنایا گیا, اللہ نے خود اپنے ہی تقاضے سے بنایا کہ جب وہ آل پاورفل ہے, جب وہ خلاق ہے, رزاق ہے, تو اسے کسی کو دینے ہی دینا ہے, کسی کو دینے ہی دینا ہے. تب اس نے انسان کو بنایا, انسان کو دیا, اور وہ عطا کو مکل مسل تم, ہر وہ چیز دی, ہر وہ چیز دی جو انسان کی فطرت چاہتی تھی. تو وہ جو قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, دیکھیے بہت بڑا نقطہ میرے سامنے آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے پیدا کیا انسان کو صرف اس لیے کہ وہ یہ عبادت کرے. تو میرے خیال سے لفظ میں جو بات ہے وہ اصل میں نہیں ہے, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آل پاور لیس, آل پاور لیس, اس حقیقت کو جب ریئلائز کرے گا, کو ڈسکور کرے گا جو میں نے عرض کیا, تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہوگا کہ وہ سجدے میں گر پڑے. یعنی اللہ نے انسان کا وجود نہیں تھا, اللہ نے اس کو وجود بخشا, انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ دیا انسان کے لیے, سارا سامان جو درکار تھا وہ سب اس کو عطا کیا. یعنی اللہ کی خلاقیت, اللہ کی رزاقیت پورے بارے میں انسان کے لیے ظاہر ہوگی. تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ گر پڑے اللہ کے ساتھ آگے, سرنڈر کر دے. تو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا, اللہ کا عبادت گزار بن جانا, اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑنا, یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے. اور صحیح معنوں میں وہی انسان اللہ کا عبادت گزار ہے جو اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت اللہ کے سامنے عبادت میں گر پڑے, سجدے میں گر پڑے. تو ان باتوں سے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اللہ کی قربت, اللہ کی جنت اس کے لیے ہے جو اپنی فطرت کو اس حد تک مینیفیسٹ کر سکے کہ اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت وہ اللہ کے آگے گر پڑے, سجدے میں وہ سرنڈر کرے. تو یہ نہیں کہ اللہ نے انسان سے کہا کہ تم کو پتا کرتا ہو تم میری عبادت کرنا, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ انسان کو جن صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے, جو دماغ انسان کے پاس ہے, جو فطرت انسان کے پاس ہے, جو سوچنے کا مادہ انسان کے پاس ہے, جو اعتراف کا مادہ انسان کے پاس ہے, وہ اگر زندہ ہو, زندہ تو از خود اپنی ذاتی دریافت کے تحت, سیلف ریئلائزیشن کے تحت وہ اللہ آگے اٹھا پڑے گا. تو یہ جو ہے کہ ما خلقت الجن والانس لیعبدون کا مطلب یہ کہ نہیں کہ اللہ انسان کے درمیان کوئی قول و قرار تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. انسان کی فطرت اگر زندہ ہے حقیقی معنوں میں, انسان کی فطرت اگر بگڑی نہیں ہے, تو فطرت کا خود اپنا داخلی تقاضا یہ ہوگا کہ خلاق اور رزاق کے سامنے ڈھا پڑے وہ, جو اس کا خلاق ہے, جو اس کا رزاق ہے, اس کے آگے وہ ڈھا پڑے. تو سجدہ درکت سجدہ فطرت ہے, عبادت دراصل عبادت فطری ہے. جس چیز کو ہم کہتے ہیں عبادت, جس چیز کو ہم کہتے ہیں سجدہ, وہ فطرت کے تقاضے کا اظہار ہے, اور زندہ فطرت کا تقاضا لازمی نہیں ہوتا ہے. تو اگر انسان کی عبادت, انسان کا سجدہ, انسان کا سرنڈر کرنا, یہ سب خود انسان کی اپنی فطرت کے تقاضے کے طور پر ظاہر ہو, تبھی وہ ہے, ورنہ اسے کوئی حقیقت نہیں. آج کی صبح کو یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی سب سے بڑی دریافت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.